وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل ولعنت الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وآل محمد. آج ہمارے عزیز ہمارے امریکہ میں مقیم عالم دین جناب مولانا قیصر عباس صاحب کی والدہ محترمہ رحلت فرما گئی ہیں. ایک مرتبہ ان کے ایثار ثواب کے لیے آپ سب مل کے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ پھر بھی سب مل کے صلوات پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ ایام جو گزر چکے ہیں یقیناً ہر دن اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل تھا، لیکن جیسے ہی ہم عاشور کے قریب ہو رہے ہیں یہ ایام بڑی مصیبت کے دن ہیں، اور بالخصوص ایک شیعہ کے لیے، اہل بیت کے ماننے کے لیے، ماننے والے کے لیے ان دنوں کی ایک خاص اہمیت ہے. اور محبت حسین اور عشق حسین کی وجہ سے حسین کی قبر ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے. عزاداری صرف مجلس کا مقام نہیں ہے، عزاداری صرف حسینیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم عزادار ہیں. عزاداری صفت ہے عزادار کی، عزاداری صفت حسینیہ کی نہیں ہے. یعنی ایک مومن عزادار ہوتا ہے، ایک شیعہ عزادار بنتا ہے، اور عزادار تمام اوقات میں عزادار رہتا ہے. عزادار نہ امام بارگاہ کا عزادار ہوتا ہے، نہ مولانا کی مجلس میں عزادار ہوتا ہے، بلکہ تمام اوقات میں اس کو عزادار رہنا چاہیے. اور بالخصوص ان ایام میں جوں جوں قریب آ رہے ہیں تو مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اوقات کو مجلس میں گزاریں، بالخصوص جب مرثیہ خوان پڑھ رہا ہو. جب مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھے اس کے مرثیہ کو بھی ویسے ہی سنیں جیسے ایک عالم کی تقریر کو سنتے ہیں. اہل بیت اطہار نے مرثیہ پڑھنے والوں کو خود کہا مرثیہ پڑھو ہم سننا چاہتے ہیں, تم سلام پڑھو ہم سننا چاہتے ہیں. یہ حسرت اہل بیت ہے, یہ خواہش اہل بیت کی کہ وہ چاہتے ہیں ان کا ذکر کسی طرح سے بھی لوگوں کو پہنچے. اور آفرین ہیں ان لوگوں پہ کہ جو سلام بھیجتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی ذات پہ, جو مرثیہ پڑھتے ہیں ان کے لیے, جو کلام پیش کرتے ہیں ان کے لیے, اور اس کلام کو فرشتے چنتے ہیں. ہر ایک جملہ, ہر ایک شعر جو اس دنیا میں کہا جاتا ہے اس کو فرشتے انتخاب کرتے ہیں اور اپنی بیاض میں لکھتے ہیں, اور بروز قیامت یہ بیاض پیش کی جائے گی جب یہ کہا جائے گا اقرا کتاب, اپنی کتاب کو پڑھو, اور اگر اس کتاب کے ہر صفحے پہ نام حسین لکھا ہو, اگر اس کتاب کے ہر صفحے پہ نام علی لکھا ہو, اگر ہر صفحے پہ اشعار اہل بیت کے لکھے ہوں, تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اپنی گفتگو کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے, یہ ایک جامع دین ہے. جامع دین کو اگر میں آج اس طرح ترجمہ کروں کہ یہ ایک مکمل پیکیج ہے. مکمل پیکیج جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں ہر شے انکلوڈ ہوتی ہے. کہ جب آپ انشورنس پالیسی لیتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے پیکیجز آپ کو بتاتے ہیں, یا مثلا کیبل والے, دوسرے ٹیلی فون والے آپ کو مختلف پیکیجز دیتے ہیں. ٹیلی فون والے کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے پیسے پے کریں تو اس صورت میں یہ بینیفٹ ہونے والے ہیں, اگر اس سے زیادہ بڑھا دیں, جتنی مقدار بڑھاتے چلے جائیں اتنا ہی پیکیج جو ہے وہ بہتر سے بہتر ملتا چلا جائے گا, اور بسا اوقات پیکیج جو ہے اس میں ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, یعنی آپ کے منٹس بھی فری ہیں اور آپ کے ٹیکسٹ میسیجز بھی فری ہیں, آپ کی ای میل بھی فری ہیں, یہ مکمل پیکیج آپ کو مل رہا ہے. اور جو پیکیج لیتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس میں شرائط مکمل پائی جاتی ہیں, یعنی اس میں کتنے عرصے کے لیے آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہے, اس میں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو پے کتنا کرنا ہے اور کتنے عرصے کے بعد آپ کو پے کرنا ہے. اسی طرح اللہ کی ذات نے دین کو ایک پیکیج بنا کے بھیجا ہے, دین کو جدا جدا نہیں بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے متعلق کہا گیا ہو کہ یہ ایمان ہے, یہ عمل ہے, فلاں عمل جو ہے کر لیے جائیں تو کافی ہے, اور فلاں عمل کا نام تو دین ہے, باقی کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. دین ایک مکمل جامع نظام ہے. جامع نظام جب آپ کہتے ہیں تو پھر دین ریچول سے نکل آتا ہے, پھر عبادات سے نکل جاتا ہے, نظام ہے. نظام سسٹم کو کہتے ہیں, یعنی جامع نظام ہے. نظام نظام حیات ہے, اور حیات کی مختلف قسم کی ضروریات ہیں. اگر دین جامع نظام حیات ہے تو میری زندگی میں بھی دین کی حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ دین ایک جامع نظام حیات بن جائے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بعض وقت ہم جیسے مختلف ممالک میں کچھ پرسنل لا پائے جاتے ہیں, ایک ذاتی قسم کا دین. ہم دین کو بعض اوقات ایک پرسنل لا کے طور پر لیتے ہیں, اور بعض لوگ ممبر سے بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے بڑے افتخار سے یہ کہتے ہیں, مثلا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دین ایک پرسنل لا ہے, ایک ذاتی قسم کا مذہب ہے. اگر یہ ذاتی مذہب ہے تو یہ انسانوں کو اکائیاں بنائے گا, انسانوں کو اکٹھا نہیں کرے گا. یہ ذاتی مذہب نہیں ہے, یہ اجتماعی مذہب ہے, یہ نظام جامعہ ہے, یہ معاشرے کا نظام ہے, اجتماع کا نظام ہے. پورے معاشرے کے لیے اس نظام کو بھیجا گیا, اور اس میں تمام اعمال انکلوڈڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر فرض کریں عاشورہ منا لیا جائے اور عید منا لی جائے تو پھر اس کے بعد دین مکمل ہو جاتا ہے. مثلا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عاشورہ بھی نہ منائیں اور عید کے دن بھی نہ آئیں عید پڑھنے کے لیے تو پھر ہم کافر ہو کے مریں. بس وقت یہ تصور ہے کہ مثلا دین سے مراد کیا ہے کہ مثلا چند دنوں میں اگر آ کے ایام عاشورہ بنا لیے جائیں اور عید پہ حاضر ہو جائیں تو اس صورت میں دین مکمل ہو جائے گا. دین مکمل نہیں ہوتا ہے. دین ایک جامع نظام حیات ہے. دین میں ہر ایک عنصر ہر ایک شے مکمل ہے دوسرے کے لیے, یعنی سپورٹیو ہے ایک دوسرے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو دوسرے سے جدا تصور کیا جا سکے. مثلا قرآنی آیات, بعض قرآنی آیات کو مثال دیتا ہوں. مثلا قرآن میں کہا گیا کہ لا تقرب الصلاۃ, اگر کوئی قرآن کے اس حصے کو پڑھ لے اس آیا کو پڑھ لے اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے قریب نہ جائے. لیکن اگر باقی حصہ مکمل نہ پڑھا جائے, قرآن نے کہا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اگر ایک آدمی نے پہلے حصے کو پڑھ لیا تو ساری عمر نماز سے مبرہ ہو گیا. یا مثلا قرآن نے کہا ہے قلوا واشربوا, اکثر عربی اتنی تو جانتے ہیں مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھاؤ پیو, قلوا واشربوا. اگر کوئی آدمی اتنا ہی پڑھ لے تو پھر اس کو ویسٹ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین جگہ جہاں سب سے اچھی ہوٹلز موجود ہیں, ریسٹورنٹ موجود ہیں, جہاں اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں, اور یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے. بہترین شے جو انسانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ اچھے سے اچھا کھانا ہے, اور تو اس میں کچھ ملتا نہیں. پیکج جو مثلا امریکہ آنے کا ہمیں ملا ہے, اس پیکج میں ہم نے دیا زیادہ ہے لیا کم ہے. جی دیا زیادہ ہے ہم نے لیا بہت کم ہے. امریکہ میں آنا بھی خود ایک پیکج تھا, اس پیکج میں بہت سی چیزیں انکلوڈڈ تھیں. اس میں مثلا ہمارے آنے میں ہمارا دین آئین نظام سوچ فکر, ہمارے بچے اولادیں جی فیملیاں, ہمارے تعلقات, ہمارے رشتے, یہ سب چیزیں انکلوڈڈ تھیں. اور جنہوں نے پہلے سے ظاہر سی بات سوچا تھا کہ یہ لوگ جہاں آ جائیں گے تو انہوں نے سارے پیکج کو انکلوڈ کر کے دیا تھا. انہوں نے پہلے سے سوچا تھا کہ ہم پیکج دینے والے ہیں, اور پیکج دینے سے پہلے بھی انہوں نے ہماری ساری تفصیلات ہمارے باپ دادا سے لے کر پردادا تک بھی انہوں نے ساری جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ہماری لے لی. حتیٰ گلیوں کی انفارمیشن, جن سٹریٹس پہ ہم نے زندگی بسر کی ہے اس کی بھی انفارمیشن لے لی گئی. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا, انگلینڈ کی نیشنل لائبریری جو لنڈن میں موجود ہے, جس میں بعض اوقات صرف پالیٹیشن جو ہیں وہ جا سکتے ہیں, یا مخصوص لوگ اس میں جاتے ہیں, مخصوص اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے. بعض پولیٹیکل فگر جو ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے, عام لوگوں کو اس پہ جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو اس میں جانے کا اتفاق ہوا, تو جب میں نے جا کے دیکھا تو ایک اس کا سیکشن جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے, مثلا اس کے کئی فلور ہیں اور ان میں سے ایک فلور جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے. اب اگر پاکستان کے سیکشن میں اگر آپ چلے جائیں تو فرض کریں آپ کراچی کے سیکشن میں چلے گئے اور اپنے کراچی کے سیکشن میں وہاں کی فائلیں کھولیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب سے کراچی ایک شہر کی طرح ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک فلاں گلی میں کون چودھری صاحب ہیں, کون سید صاحب ہیں, کہاں پہ کون کمی ہیں, کیسے لوگ وہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل میں یہ ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ان کے کارڈز موجود تھے باقاعدہ ان کی فیملیز کی انفارمیشن کے ساتھ, اور اس میں یہاں تک موجود تھا کہ مثلا وہاں پہ مولوی کون ہے اور پھر مولوی کی کیٹیگری کیا ہونی چاہیے, اس کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا, آیا مولوی کو کسی ایک شخصیت کی حیثیت سے رکھا جائے گا یا اس کو کمی کی حیثیت سے رکھا جائے گا. یہ تمام انفارمیشن اس پہ موجود تھی, ایگزیکٹ انفارمیشن انہوں نے جمع کی تھی. یہ تمام انفارمیشن وہ کہاں سے جمع کرتے ہیں؟ یہی لوگ جو ایک ایک آدمی کو بلاتے ہیں, ایک آدمی کو ویزا ملتا ہے, اس کے بدلے میں اس علاقے کی پوری انفارمیشن ان کے پاس آ جاتی ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمیں ویزا مل گیا, جی وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو پورے علاقے کی انفارمیشن مل گئی. ٹھیک ہے, تو یہ پورا پیکج ہمیں ملتا ہے. جس طرح یہ پیکج ہمیں دیتے ہیں اس طرح اللہ کی ذات نے بھی دین کو ایک پیکج بنا کے ہمیں دیا ہے, ایک جامع پیکج ہے جس میں ہر شے موجود ہے, جس میں جہاں عبادات کا تصور ہے
جہاں پر مستحبات کا تصور ہے، جہاں پر یہ دین واحد کا تصور پیش کرتا ہے، معنویت کا تصور پیش کرتا ہے، انسانی تزکیہ کا تصور پیش کرتا ہے، اخلاق انسانی کا تصور پیش کرتا ہے، وہاں پر یہ اسلام وہ نظام ہے کہ جو سیاست کا نظام پیش کرتا ہے، حکومت کا نظام پیش کرتا ہے، قضاوت کے اصول بیان کرتا ہے، اور لوگوں میں کس طرح زندگی بسر کی جائے، ممالک کے ساتھ کیسے روابط بیان کیے جائیں ان کو بیان کیا گیا ہے. یعنی ایسا نظام کہ جس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو انسان کی پرسنل زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک پہلو کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے. اور اگر اس اجتماعی زندگی کو انسان کی ذاتی زندگی سے جدا کر لیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پرسنل لا ہے اس کو اجتماعی زندگی سے جدا کر کے بیان کیا ہو، کہو یہ تو انفرادی احکام ہے یہ اجتماعی احکام ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. انفرادی احکام کو بھی اجتماعی احکام کے ساتھ ملا دیا. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن نماز کے لیے حکم دیا اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، تاکہ نظام اجتماعی بن سکے. پھر ہفتے کے بعد نماز جمعہ کے لیے کہا تاکہ علاقے کے لوگ جمع ہو سکیں، ایک جگہ جمع ہوں، اپنے افیئرز کے متعلق بات چیت کریں، گفتگو کریں، ان کو اپنے علاقے کے معاملات سے متعلق، ملکی معاملات سے متعلق، بین الاقوامی معاملات سے متعلق ان کو خبر ہو، پتہ چلے ان کو. یعنی یہ ذاتی ایک حکم کو، ایک ذاتی واجب کو اجتماعی واجب بنا دیا. حج فریضہ میرا ہے، اگر میں مستقی ہو جاؤں تو مجھے حج انجام دینا چاہیے، لیکن یہ مجھے فریضہ ادا کرنے کے لیے ایک اجتماع میں جانا پڑے گا، ایک اجتماع کا حصہ بننا پڑے گا. اگر اللہ کی ذات یہ چاہتی کہ سال میں جب بھی آپ مستقی ہو جائیں آپ اس وقت چلے جائیں حج کرنے کے لیے، دے کوئی اس کی ضرورت تھی کہ مثلاً کسی مخصوص دنوں میں وہ حج کے لیے بلاتا. اگر یہ انفرادی حکم تھا تو 12 مہینے موجود ہیں، لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، جب آپ مستدعی ہو جائیں اسی وقت آپ پہ حج واجب ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اس ذاتی حکم کو، میری استطاعت کو اجتماعی حکم میں بدل دیا کہ تم جب جمع ہو تم مخصوص دنوں میں جمع ہو سکتے ہو، اور ایک مخصوص دن میں تمہیں عرفات میں جمع ہونا پڑے گا، آسمان کے سائے میں. گھروں کو چھوڑ دو، محلوں کو چھوڑ دو، اپنے علاقوں کو چھوڑ دو، مسجدوں کو چھوڑ دو، عرفات میں آسمان کے نیچے جمع ہو جاؤ، اور وہاں جمع ہو کر ذکر پروردگار کرو، مناجات کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اپنی بخشش طلب کرو. یہ اجتماعی تصور پیدا کرنے کے لیے سنی شیعہ وہابی جس قسم کا مسئلہ رکھنے والا ہو اس کو کہا سارے یہاں جمع ہو جائے، تاکہ ایک دفعہ اسلام ایک امت بن سکے، مسلمان ایک امت کی شکل اختیار کر سکے. لیکن امت امامت کے بغیر امت بن نہیں سکتی ہے. امت مکمل اس وقت ہوتی ہے کہ جب امت میں امامت کا تصور پایا جاتا ہو، ورنہ بکریوں بھیڑوں کی طرح مختلف جگہوں پہ متفرق، کئی ٹینٹوں میں موجود، کئی کیمپوں میں بیٹھ کے عبادتیں کر کے تو واپس آ جائیں گے، لیکن وہ اصلی مقصد کہ جو حج کا عرفات کے دن حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس جتنے بھی احکام ذاتی نوعیت کے ہیں ان کو اجتماعی روح دی ہے اسلام نے. اسلام ایک اجتماعی روح کے ساتھ ذاتی احکام کو بیان کرتا ہے. امر بالمعروف افراد پہ واجب ہوتا ہے، لیکن امر بالمعروف کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا امر بالمعروف کا مقصد افراد کی اصلاح ہے؟ سوال ہے، کیا امر بالمعروف کا مقصد افراد کی اصلاح ہے؟ نہیں، امر بالمعروف کا مقصد افراد کی اصلاح نہیں ہے. امر بالمعروف کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے. افراد پہ، انڈیویجولز پہ ایک کولیکٹیو واجب ہوا، واجب کفائی ہے، ہر فرد جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ امر بے معروف کرے، اگرچہ ہمارے امر معروف کرنے کا بھی طریقہ عجیب و غریب قسم کا ہے. ہم تو کبھی کسی نوجوان کو روک لیں گے، ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہو، اب نماز نہیں پڑھتے. اب یہ امر بے معروف کرنے کا طریقہ نہیں ہے. امر بے معروف کرنے کے لیے بہت سے آداب بیان کیے گئے، ان آداب کو فالو کرنا ضروری ہے. بس اوقات ہم امر المعروف کی آڑ میں غیبت کرتے ہیں، ارے فلاں آدمی تو اصل میں اتنے گناہ کرتا ہے. بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گناہوں کو گنیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کے گناہوں کو امر بالمعروف کی شکر میں محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، اور وہ بھی اس طرح سے اصلاح کریں کہ اس کی توہین کا احساس نہ ہو، اس کی شخصیت کو حرف نہ آئے. اگر اصلاح کا سلیقہ سیکھنا ہو تو آؤ آل محمد سے اصلاح کا سلیقہ سیکھو. آل محمد نے اصلاح کا سلیقہ سکھایا. دونوں شہزادے کبھی بوڑھے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، غلط وضو کر رہا تھا. اب ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، ذرا سوچئے، ہم کہتے بابا کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ وضو ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، اب تو غلط وضو کر رہے ہیں. لیکن ایک بزرگ کی اپنی ایک شخصیت ہے. دونوں شہزادوں نے آپس میں گفتگو کی، اس کی اصلاح کی جائے تو کیسے کی جائے. دونوں یہ طے کیا کہ اس کے وضو کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، ہم وضو کریں گے اور اس بزرگ سے کہیں گے آپ میرے وضو کی اصلاح کریں. دیکھا جوانوں کے لیے کتنا اچھا درس ہے، بزرگوں کا احترام کیسے کیا جائے، بزرگوں کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے. اگر کبھی میرا والد غلطی کرے تو میں اپنے والد کی اصلاح کیسے کروں. ہم تو بعض وقت کہتے ہیں ابو آپ کو کیا پتہ ہے بھائی، بابا آپ کو کسی بات کی خبر تھوڑی ہے، آپ اس ملک میں رہتے تھوڑی ہیں. ہم تو بس اصلاح کرنے کے لیے، ہمارے پاس یہ طریقہ ہے، ایک دفعہ کلاڑا سر پہ مارا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں امر بالمعروف یعنی یہ، امر بالمعروف یہ نہیں ہے. امر بالمعروف کرنے کے لیے آپ کو رستہ اختیار کرنا چاہیے، اصلاح کرنی ہے. اگرچہ ہم جب پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو ہم وہاں بھی امر بالمعروف کرتے ہیں. مثلاً آپ جن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جہاں پر آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے سارے کام انجام پاتے ہیں، اف اینی بڈی میک اے مسٹیک سو یو آر گن سے دیٹ وی لرن فرام دا مسٹیکس. ہم نے وہاں پر اس طرح سے اصلاح کرنا شروع کی، ابتدائی سے کی کہ خوب کوئی حرج نہیں ہے، غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم مسٹیک سے لرن کرتے ہیں. پھر آپ نے مقدمہ باندھا، یا مثلاً آپ نے پہلے پازیٹیوز بیان کیے پھر اس کے بعد نیگیٹو بیان کرنا شروع کیا. آپ کو باقاعدہ کمپنیاں سکھاتی ہیں کس طرح سے کسی کی اصلاح کی جائے، اپنے کو ورکر کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے. اسلام بھی حکم یہ دیتا ہے کہ آپ اپنے کو فیتھ پیپل جو ہیں، اپنے لوگ کہ جو آپ کی طرح ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے با ایمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ان کو امر بالمعروف کریں تو کیسے کریں. تو عزیزان گرامی وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ عمل انجام دیں، دیکھنے والے کہہ دیں آپ ذرا دیکھیں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، تاکہ اصلاح ہو سکے. امر بالمعروف معاشرے کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف پرسنل لا نہیں ہے. لیکن متاسفانہ ہم نے جب ایمان پیدا کیا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض الکتاب، بعض کتاب کے حصوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض سے کفر اختیار کرتے ہیں. ہم نے دین کو اجزاء کی شکل میں لیا ہے، جز جز کی شکل میں لیا ہے. اگر دین کو اس جزئیت سے نکال دیا جائے اور دین میں جامعیت دیکھی جائے، دین کو یونیورسل نظام سمجھا جائے، اسلام کو ایک ایسا نظام سمجھا جائے کہ جو پوری کائنات کے لیے ہے. اسلام صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ تصور کر لیا اسلام مسلمانوں کے لیے ہے. لہٰذا ہم اپنے اداروں کے اندر ہم اسی طرح گھوم پھر رہے ہیں اور بالآخر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ چکر کاٹ رہے تھے. کسی طرف بھی ہم نہیں گئے, ہم نے پیغام اپنا نہیں پہنچایا. دین انسانوں کے لیے ہے, لہذا اللہ کی ذات نے بہت سے مقامات پر جہاں پر دین کے لیے دعوت دی کہا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دین کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. اس میں اتنی جامعیت پائی جاتی ہے کہ ہر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے, ہر انسان کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے. بس دین ایک جامع نظام ہے جس میں سیاست اس کا حصہ ہے, قضاوت اس کا حصہ ہے, عدالت اس کا حصہ ہے. اگر اس جامعیت کو اس سے نکال دیا جائے تو روح نکال لی ہے اپنے دین سے. لہذا اقبال نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. پھر چنگیز بنتے ہیں, پھر شاہ سعود بنتا ہے, پھر کویت کا خلیفہ بنتا ہے, پھر نواز شریف وجود میں آتا ہے. یہ سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, یہ سارے مسلمانوں کے حکمران ہیں, یہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. معاویہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا تھا, یزید بھی کہہ رہا تھا میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. جتنے ممالک میں جتنے بھی لوگ حکمران بنتے ہیں انہوں نے ہماری اس کمزوری سے استفادہ کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین ہمارا دین ہے, ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں, ہمیں کیا لگے کون آئے کون نہیں آئے. ایک مدت تک ہم نے یہ کہا تھا کہ حکومت پہ جو بھی آ جائے, یہ ہم نے نہیں یعنی مثلا صرف عوام نے نہیں کہا تھا, ایک مدت تک علماء نے یہ کہا کہ ہمیں کیا غرض ہے حکومت کو کوئی بھی آ جائے, ہمیں تو عزاداری کی ضرورت ہے. یعنی دین کو ابھی تک محدود لیا, دین کو اپنی مسجدوں کے لیے لیا, دین کو اپنے ریچولز کے لیے لیا ہے, لہذا ہم محدود ہوتے چلے گئے. ہم نے بہت سے اپنے حقوق اپنے ہاتھوں سے دے دیے, لیکن خدا رحمت کرے اس ہستی پہ جس نے انسانوں میں پھر سے روح پھونکی ہے, جس نے انسان کو اسلام کی جامع شکل دکھائی. اگر اسلام میں یہ انقلاب اسلامی نہ ہوتا, اگر مسلم معاشرے میں انقلاب اسلامی نہ ہوتا تو آج مسلمانوں کی کیفیت عیسائیوں جیسی ہوتی, جیسے ان کے ممالک میں دین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے, ویسے ہی ہمارے ہاں بھی دین ایک پرسنل لا بن جاتا, چرچوں کا مسجدوں کا لا بن جاتا. لیکن اس عظیم ہستی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اس نے کائنات میں نور کو پھیلایا ہے, لوگوں کو ظلمتوں سے نکالا ہے, تاریکی سے نکالا ہے, اندھیروں سے نکالا ہے, گھروں سے نکالا ہے, مسجدوں سے نکالا ہے, امام بارگاہوں سے نکالا ہے, ان کو میدان ملا کر کھڑا کیا ہے, ان کو یہ بتایا دین اسلام یعنی سے اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے, حقیقت میں اس کے پیچھے ایک کارنامہ ہے کہ جس کے متعلق وہ خود ارشاد فرماتے ہیں ما ہرچ داریم از ازاداری و عاشورہ و کربلا داری. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اصل میں کربلا نے ہمیں دیا ہے, کربلا نے درس جامعیت دیا ہے, ایک اجتماعی نظام دیا, اصلاح کے لیے قدم اٹھایا, لیکن ہم مسلمانوں نے پھر سے اس کو محدود کر دیا, پھر سے اس کو پابند کر دیا, پھر سے اس کو جکڑ کے رکھ دیا, پھر اس کی زنجیریں پہنائی ہم نے اسلام کو, اور ہم آئے دن اسلام کو زنجیریں پہناتے جا رہے ہیں. متاسفانہ آج اس نور کے انفجار کے بعد انقلاب نور کے بعد اور ان تمام امام کی جد و جہدوں کے بعد، مجاہدوں کی جد و جہدوں کے بعد بھی آج بھی واقعاً ہم سمجھے نہیں ہیں، ہم نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، ہم ابھی تک بھی بیدار نہیں ہوئے ہیں، ہم نے اب بھی یہ سمجھا یہ انقلاب انقلاب ایران ہے، اس کو ہم نے محدود کر دیا، جیسے ہم نے گزشتہ زمانے میں یہ سمجھا تھا کہ وہ انقلاب انقلاب کربلا تھا، وہ عراق میں رونما ہوا، اس کو ایک ہسٹری بنایا، ہسٹری کو بیان کرنا شروع کیا، اور ہم نے یہ سمجھا کربلا ہسٹری ہے اور ہر سال ہسٹری کو ریپیٹ کر رہے تھے، جب تک کربلا ہسٹری رہے گا، جب تک یہ تاریخ رہے گا، اس وقت تک کربلا ہماری روح میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر کربلا ہر روز کا سانحہ بن جائے، کل یوم عاشورہ بن جائے، کل ارض کرب و بلا بن جائے، تو پھر یہ انقلاب ہے،
ہے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
ہے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا،
شہادتوں کا راستہ
کربلا کربلا،
سعادتوں کا راستہ
کربلا کربلا،
ولایت کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا۔
لہذا ہم نے دین کو اپنی آسائشوں کے لیے استعمال کیا، اپنی سہولتوں کے لیے استعمال کیا، جہاں پر ہمیں سوٹ کرے وہاں پر دین ہے، جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، جو چیز ذرا برابر بھی ہمیں تکلیف پہنچائے اس کو دین نہیں سمجھتے، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ مثلا اگر آپ ابتدائے اسلام میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی کبھی جہاد کا موقع آیا تو بہت سے بہانے بناتے تھے، بعض یہ کہتے تھے کہ خوب ابھی تو موسم اچھا نہیں، سردی کا موسم ہے جی، گرمی کا موسم آ گیا تو کہا کہ ابھی تو گرمی ہے جی، گرمی اور سردی کا بہانہ، یا مثلا کہا کہ ہمیں تو بہرحال اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، مختلف قسم کے بہانوں کے ذریعے کوششیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے جہاد سے نجات مل سکے۔ لہذا قرآن کریم نے سورہ مبارکہ توبہ میں ان کی کیفیتوں کو بیان کیا ہے، کبھی بہانہ بناتے ہیں کہ یہ صیف ہے یعنی سردی ہے، کبھی کہتے ہیں شتا ہے یہ گرمی ہے، گرمی اور سردی کا بہانہ بنانے والے، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ہم بعض اوقات بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن حسینیت وہ مکتب ہے کہ جس میں حسین خود بلاتے ہیں، حسین ساتھ لے کے چلتے ہیں، عزیزو حسین کے کاروان میں نام لکھوانے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اس کاروان میں نام لکھوانے کے لیے کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کو جانا پڑے گا، خود نکلیں تاکہ کاروان حسینی میں اپنا نام لکھوا سکیں۔ آج بھی یہ کاروان زندہ ہے، آج بھی یہ تحریک زندہ ہے، آج بھی شعور حسینی زندہ ہے، آج بھی نہضت حسینی زندہ ہے، لیکن نہضت حسینی کے لیے خود اپنا نام لکھواؤ، اپنے آپ کو خود پیش کرو۔ دین اسلام کی جامعیت کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام سست لوگوں کا مذہب نہیں ہے، کاہلوں کا مذہب نہیں ہے، دین اسلام اس ذات کا مذہب ہے کہ جو فعال لما یرید ہے، جو ہر آن فعال ہے، بعض صفات جو اللہ کی ذات کی ہی ہیں ان میں کہا گیا لا سنۃ ولا نوم، اس میں نہ غفلت ہے نہ نیند ہے، دین اس کا دین ہے، اسلام اس کا اسلام ہے، اس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان الدین عند المسلمین اسلام، اگر اس نے اسلام کو مسلمانوں پہ چھوڑ دیا ہوتا تو پھر اس اسلام کی کوئی اور کیفیت ہوتی، پھر اس اسلام کا کوئی اور چہرہ ہوتا، اس نے دین کی نسبت اپنی طرف رکھی ہے۔ بس دین کو اگر پہچاننا چاہو تو نہ ملاؤں سے پہچانو، نہ سرمایہ داروں سے پہچانو، نہ ادارے کے بورڈ کے لوگوں سے پہچانو، نہ ٹرسٹیوں سے پہچانو،
دین کو اگر پہچاننا ہو تو اللہ کی ذات سے پہچانو، منشأ دین سے پہچانو، اس کی صفات میں غفلت نہیں پائی جاتی ہے، اس کی صفات میں نیند نہیں پائی جاتی ہے، اس کی صفات میں سے ہے کہ وہ فعال ہے، وہ ایکٹیو ہے۔ لہذا پیغمبر نے کہا من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، جو صبح اٹھے اور غفلت کی حالت میں اٹھے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین پیغمبر کا دین نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین لوگوں کا دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات کا دین نہیں ہے، یہ اس کا دین ہے۔ جیسے وہ ذات غافل نہیں ہے، ویسے مسلمان کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اسلام خالص یعنی بیدار رہنے کا اسلام، اسلام خالص یعنی ہر آن آگاہ رہنے کا دین۔ اسلام خالص میں یہ کہا گیا کل یوم ہو فی شأن، ہر دن کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ہر دن کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے کل کچھ ذمہ داریاں معین کی تھی تو وہی ذمہ داری آج کی ذمہ داری ہو، کل کی ذمہ داری کل کی ذمہ داری تھی، آج کی ذمہ داری آج کی ذمہ داری ہے۔ ہر دن کی اپنی ایک شان ہے، ہر دن کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اسوأ یومہ فہو مغبون، جس کے دو دن برابر گزرے، دو دن ایک جیسے گزرے، ہماری تو زندگی ایک جیسی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کئی دن گزر جاتے ہیں مسلسل ایک ہی جیسے گزر رہے ہیں، خبر ہی نہیں۔ آج اس انٹرنیٹ کے زمانے میں، میڈیا کے زمانے میں، جہاں پر خبریں ہر آن آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غافل ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہم خبر لینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان خبروں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی اور بات کریں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ خبردار ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں باخبر رہنا چاہیے؟ کیوں کہا گیا من اصبح لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم؟ اگر کوئی صبح اٹھے اور اس کو آج کے دن سے متعلق، مسلمانوں کے افیئر کے متعلق پتہ نہ ہو تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جب یہ اویئر ہوگا، خبردار ہوگا، تو اس کو احساس ہوگا۔ ایک دن احساس کے ساتھ گزارنا ہزار دن بھی احساس گزارنے سے بہتر ہے۔ دیکھیں حدیث میں یہ کہا گیا ہے ایک عالم کی عبادت کئی ہزار عابدوں کی عبادت سے افضل ہے، البتہ عالم کی عبادت، اور عالم بھی عالم ربانی۔ ایک عالم کی عبادت کئی ہزار عابدوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک عبادت آگاہی کے ساتھ بہتر ہے اس عبادت سے کہ جو نا آگاہی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ایک دن آگاہی کے ساتھ گزارنا، یعنی اپنے آپ کو معاشرہ اسلامی کے ساتھ منسلک رکھنا، اسی طرح جیسے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، ابھی اعضاء میں فلج پیدا نہیں ہوا، اعضاء کٹے نہیں ہیں، اگر اعضاء اپنے جسد سے کٹ جائیں، لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اور اگر جسد واحد میں کسی ایک مقام پر تکلیف ہوتی ہے، تمام حصوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم نے فلسطین کے ایشو کو اپنا ایشو ہی نہیں سمجھا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے وہ سیریا میں ہو رہا ہے، میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے پریشانی کیا ہے اس بات کی؟
جب تک میں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے معاشرے کا آدمی سمجھا اور باقی مسلمانوں کو ایک اور معاشرے کا آدمی سمجھا ہے، اس وقت تک دین دین جامع نہیں ہوگا. اسلام ناب اس کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پر مسلمان ناب ہو. اسلام ناب یعنی عمل کرنے والا خالص اسلام پہ عمل کرے. ایک مسلمان بننے کے لیے، ایک خالص مسلمان بننے کے لیے اس کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ذات ہے جس کے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اول من اسلم فہو علی، اول من آمن فہو علی، اول من صلی معی فہو علی. جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ہے، جس نے پہلے ایمان قبول کیا وہ علی ہے، جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی ہے. یہی وجہ ہے کہ علی پہ ایمان لانا اصل میں جزء ایمان قرار پایا. پیغمبر فرماتے ہیں علی کی مثال اس دنیا میں سورہ اخلاص جیسی ہے. سورہ اخلاص کے متعلق یہ کہا گیا اگر سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو شخص نے ایک ثلث قرآن، ون تھرڈ قرآن کو کمپلیٹ کیا ہے. اگر دو مرتبہ پڑھا جائے تو ٹو تھرڈ قرآن مکمل ہو گیا. اگر تین مرتبہ کوئی سورہ اخلاص کو پڑھ دے تو اس نے پورا قرآن مکمل کر لیا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت کسورۃ الاخلاص، تیرا مقام اس دنیا اسلام میں سورہ اخلاص جیسا مقام ہے. اگر کسی نے دل کے ساتھ تجھے قبول کر لیا اس کا ون تھرڈ ایمان مکمل ہوا. اگر کسی نے دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ تجھ پہ ایمان قبول کر لیا تو اس کا ٹو تھرڈ ایمان مکمل ہو گیا. اور اے علی اگر کسی نے دل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اپنے جسم و جان کے ساتھ بھی تجھ پہ ایمان قبول کر لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا.
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد. جی ایمان کی تکمیل ہے علی کی محبت میں، لیکن علی پہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کی راہ پہ عمل کرنا. جو اپنی حکومت کے زمانے میں، جب اپنی حاکمیت تھی اس زمانے میں بھی اپنی دوش پہ نان جوی کو اٹھا کر مختلف یتیموں کے دروازے کھٹکھٹانے والی ہستی کا نام علی ہے. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنی حکومت کے زمانے میں رفو شدہ لباس پہن کے، پھٹا پرانا لباس پہن کے زندگی گزارنے والی ہستی کا نام علی ہے. وہ جس نے ایک نان جوی پہ پوری زندگی بسر کی اس ذات کا نام علی ہے. علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو رات کو تو ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دن کو مسلمانوں کے حالات کی خبر لینے کے لیے گلی کوچوں میں جا کر ان کے حالات کی خبر لیتے ہیں، جس کی زندگی میں ذرا غفلت نہیں پائی جاتی اس کو علی کہا جاتا ہے، جس کی زندگی میں ذرا سہو و نسیان نہیں پایا جاتا اس کا نام علی ہے، جس کی زندگی میں خواب کا تصور نہیں ہے، نیند کا تصور نہیں ہے، جو سحر سے مخاطب ہو کر کہے اے سحر تو گواہ رہنا تو نے علی کو اپنی پوری زندگی میں سوتے نہیں دیکھا ہے، اس ہستی کا نام علی ہے. اس کی راہ پہ عمل کرنا چاہتے ہو غفلت سے نکل جاؤ، بیدار ہو جاؤ، آگاہ زندگی بسر کرو. آج کی شب 8 محرم الحرام کی رات ہے، 7 کا دن گزر چکا ہے. مجھے شیعیان ابا عبداللہ حسین کے سامنے
اس جملے کے علاوہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک شیعہ کو صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ آج 7 محرم الحرام ہے تو کیا اس کو اس سے مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے جس نے بچپن سے لے کر مسلسل کربلا سنا ہے, جس نے اپنی جوانی کربلا کو سننے میں گزاری ہے, اسے اگر کہہ دیا جائے یہ 7 محرم الحرام ہے, ذرا اپنے تصورات کو کربلا میں لے جاؤ. آئیے تھوڑی دیر کے لیے خیام حسینی میں بیٹھتے ہیں, یہ نہ سوچیں آئی سی میں بیٹھیں, تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہم خیمہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف اطراف میں خیام حسینی سے کچھ آوازیں آتی ہیں, کچھ بچے بلک رہے ہیں, لیکن یہ بچے کیسے باکمال بچے تھے, کسی نے تاریخ میں نہیں لکھا ہے ان بچوں میں سے کسی ایک بچے نے اپنا ہاتھ گدائی کے لیے پھیلایا ہو. کوئی ایک بچہ کبھی کاسا اٹھا کے اشکیا کے سامنے گیا ہو اور اس نے کہا ہو مجھے پانی کی ضرورت ہے. اے اہل بیت اطہار, آپ کے بچوں پہ بھی ہمارے جانیں قربان ہو جائیں. ان خواتین میں سے کوئی نکل کر اشکیا کے پاس نہیں گیا ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے, اگرچہ صرف اتنا ملتا ہے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف پانی کی تلاش میں جاتے تھے. کبھی عباس کے پاس آتے تھے, کبھی علی اکبر کے پاس آتے تھے, کبھی ابا عبداللہ الحسین کے پاس آتے تھے. میں آج ایک پیاسے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے بابا کی بارگاہ میں یہ کہا, یا ابتاہو العطش قد قتلنی, اے میرے بابا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے. عزیزو, آج جتنے جوان ہیں نا خوب گریا کرو, اور جن کے جوان بیٹے ہیں وہ بھی گریا کریں, جن ماؤں کے جوان بچے ہیں آج وہ بھی گریا کریں. آج زمانے کے امام منتظر ہوں گے, میرے جد امجد کے بیٹے کی شہادت پڑھی جائے گی. میں اپنے مولا کے لیے آج شہادت پیش کرتا ہوں, میں ان کے لیے علی اکبر کی شہادت کے چند جملے پیش کرتا ہوں. عزیزو, علی اکبر 18 سال کے علی اکبر, علی اکبر شبیہ رسول علی اکبر, راویوں نے لکھا ہے مدینہ میں جب کبھی لوگوں کو پیامبر سے ملاقات کا عشق ہوتا تھا, شوق پیدا ہوتا تھا, تو لوگ چل کے حسین کے دروازے پہ آ جاتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کیا ممکن ہے علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں تاکہ ہم پھر دوبارہ رسول خدا کی زیارت کر سکیں. اہل بیت میں سے جب بھی کوئی چاہتا تھا کہ رسول خدا کے چہرے کی زیارت کر لے, علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ شبیہ رسول علی اکبر, وہ عابد اور زاہد علی اکبر, وہ با کمال انسان علی اکبر, وہ با معرفت شخصیت علی اکبر, وہ حسین کا ایسا جوان جس نے اس دنیا کو اور آخرت کو حقیقت کے آئینے میں دیکھا تھا, وہ علی اکبر جو شہادت کے لیے ہر آن آمادہ, قبل اس کے کہ کربلا پہنچے. عزیزو, کبھی باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوئی, میرے مولا نے کہہ دیا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
خواب سے اٹھے تھے تو میرے مولا نے یہ کلمہ استرجاع پڑھا، تو ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، پڑھ کر بابا کی بارگاہ میں کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے، یہ کیوں پڑھا ہے؟ تو ابا عبداللہ الحسین نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارا کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو علی اکبر نے اپنے بابا سے پوچھ لیا، بابا آدم آئے تو انجام کیا ہوا؟ کہا موت. پھر پوچھا، بابا نوح آئے تو انجام کیا ہوا؟ کہا موت. کہا پیغمبر اکرم آئے، انجام کیا ہوا؟ کہا موت. پھر ایک مرتبہ علی اکبر نے پوچھ لیا، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹے علی اکبر، یقیناً ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کہا، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا گرے، اس میں فرق بھی کیا ہے؟ وہ جس نے حق کی نگاہ سے اس کائنات کو دیکھا وہ علی اکبر. اگر کسی کا ایسا بیٹا ہو کہ جو شبیہ رسول ہو، اگر کبھی اس مظلومیت کے عالم میں جب سارے صحابی شہید ہو جائیں، اس وقت کبھی اگر اپنے باپ کے سامنے، بوڑھے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور موت کی اجازت مانگے، تو عزادارو ذرا سوچو میرے مولا حسین کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن حسین ایک صابر حسین ہے جس کی زندگی میں صبر اپنے کمال کو پہنچا. ہر صحابی نے پوچھا تو میرے مولا نے تھوڑی دیر کے لیے تامل کیا، ہر مجاہد نے پوچھا تو میرے مولا نے تھوڑی دیر کے لیے تامل کیا. جب قاسم آئے، قاسم کو اپنی گود میں لے لیا، آغوش میں لے کر محبت کرنے لگے. لیکن ایک ذات جب آئی ہے تو مقتل لکھا ہے، سب سے جلدی جس کو اجازت دی ہے وہ علی اکبر ہے، جس کے لیے ذرا برابر تعامل نہیں کیا. اے حسین، تو نے قربانی کو کمال تک پہنچا دیا. جو ہی علی اکبر نے آ کر کہا نا، بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، تو ابا عبداللہ الحسین نے کہہ دیا، علی اکبر تجھے اجازت ہے. لیکن جب اجازت دے چکے نا، جب اجازت دے چکے تو میرے مولا کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے. یہاں مقتل نے جو منظر بیان کیا ہے وہ منظر عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ اپنی یہ سبابہ، یہ انگلی شہادت کی بلند کی آسمان کی طرف، اور میرے مولا نے یہ کہنا شروع کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذین برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا. اے میرے پروردگار، تو اب گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو رسول کی نشانی ہے، جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، جس کا اخلاق بھی رسول جیسا ہے، جس کی زبان بھی رسول جیسی ہے. جو بولتا ہے تو رسول خدا کی حدیثیں یاد آتی ہیں، جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو رسول کی شبیہ نظر آتا ہے، جب اس کے اخلاق کو دیکھتا ہوں مجھے اخلاق کے رسول خدا یاد آتا ہے. اے خدا تو گواہ ہے نا. اور آپ جانتے ہیں نا، حسین رحمت للعالمین کے بیٹے تھے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن جو ہی علی اکبر نکلنے لگے تو میرے مولا نے کہہ دیا، اے پروردگار ابن زیاد کی نسل کو قطع کر دے. حسین کتنے محزون ہو گئے، کتنے حزین ہو گئے حسین. اے میرے غریب حسین تجھ پہ سلام، اے میرے مظلوم حسین آپ پہ سلام. آئیے آج کی رات کو پرسہ دے دیں اپنے زمانے کے امام کو، کہیں امام زمان نہ کہے علی اکبر کی شہادت پڑھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. آئیے سب ان آنکھوں کے آنسوؤں کو مولا کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اے عزیزو، علی اکبر کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد زینب بھی آئی، ام کلثوم آئیں، بیبیاں جمع ہوئیں، سارے اطراف میں جمع ہوئے جیسے علی اکبر کا جنازہ اٹھ رہا تھا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے خیمے کے باہر اپنی کرسی لگائی، تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا شروع کیا، لیکن میرے مولا ایک جملہ کہہ رہے تھے، علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا، اور میرے جوان بیٹے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے رخ کو موڑ کر دیکھتے رہنا، اے علی اکبر میں چاہتا ہوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، اے عزاداروں علی اکبر چلتے ہوئے جب اشکیا کے سامنے آئے نا تو علی کا علی بیٹا جنگ کرنا شروع کی، خوب جنگ کی ہے، بہت سے لعینوں کو فنار کیا، جب فنار کر چکے تو حضرت پھر دوبارہ پلٹ کر اپنے بابا کے پاس آئے، آ کر بابا کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، عزاداروں جملہ سنو گے، علی اکبر نے بابا سے کیا کہا تھا، بابا جان کیا شہادت میرے زمرے میں نہیں لکھی ہے، تو حسین نے کہہ دیا، میرے بیٹے علی اکبر یقیناً تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوگا، پھر اتنے میں علی اکبر نے ایک سوال کیا، اے دعا کرو عزیزو، کبھی کبھی ایسا باپ کہ جو غریب باپ ہو اس سے بیٹا کوئی ایسا سوال نہ کرے کہ باپ پورا نہ کر سکتا ہو، ایک مرتبہ باپ کی بارگاہ میں بیٹے نے کہہ دیا، یا بتا ہو العطش قد قتلنی، اے میرے بابا پیاس مارے جا رہی ہے، تو حسین نے کہہ دیا، بیٹے میرے قریب آ جاؤ، اے علی اکبر میرے قریب آ جاؤ، علی اکبر جب قریب آئے نا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، اے جو ہی علی اکبر نے اپنی زبان منہ میں رکھی نا تو جلدی سے نکال لی، اے کہا، بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے، اے عزادارو پھر میرے مولا نے کہا، علی اکبر اب چلے جاؤ، میرے نانا رسول اللہ اے حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کاسا اٹھا رکھا ہے، کہہ رہے علی اکبر جلدی آ جاؤ، اے علی اکبر جب نکلے نا اس طرف سے منکس جیسے ایک لہین نے ایک نیزہ اٹھایا، کہا جب یہ جوان آئے گا نا میں اس کو یہ نیزہ ماروں گا، یہ منکس العبدی نیزہ اٹھا کے کھڑا تھا عزیزو، اس نے تاک میں بیٹھ کر نیزہ مارا، پشت سے نیزہ لگنا تھا، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گر رہے تھے نا جیسے باقی مجاہدوں نے کہا تھا نا، اے بابا میری مدد کو آئیے، علی اکبر نے یہ نہیں کہا ہے، اے عزادارو سنو گے، علی اکبر چونکہ جانتے تھے میرے بابا تنہا رہ گئے، میرے بابا غریب ہو گئے، تو کہہ دیا، وعلیک السلام یا بتا ہو، اے میرے بابا میرا آخری سلام ہو، آئی آج گریہ کرتے ہیں میرے مولا کو، میرے مولا نے ایک مرتبہ خیمے سے جب نکلے ہیں نا تو یہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے، الدنیا بعدک العفا یا علی الاکبر، اب میرے لیے دنیا تاریخ ہو گئی ہے میرے بیٹے، اے چلتے چلتے اپنے بیٹے کی لاش پہ آئے، اے عزیز و حسین گھوڑے سے اترے، ابھی تک علی اکبر کی رمق باقی تھی، حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین جب اپنے بیٹے کی لاش پہ بیٹھے ہیں نا تو ایک مرتبہ میں نے ایک آواز سنی، اے میرے مولا حسین نے بآواز بلند گریہ کرنا شروع کیا، اے آہو بکا بلند ہوئی، اے جب آہو بکا بلند ہوئی نا تو ایک بی بی پردے میں آئی، عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب، شہید مطہری کہتے ہیں اے علی اکبر کے قریب زینب اس لیے آئی تھی کہ حسین سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، اے میری صابرہ بی بی، اے میری صابرہ بی بی، اے زینب تیرا کتنا مقام ہے، امام کو بھی تسلیت دینے کے لیے آ گئی، آ کر کہا اے میرے بھیا حسین زینب موجود ہے، علی اکبر کو پالنے والی موجود ہے، اے عزیزو اے جب میرے مولا حسین نے آخری لمحے برچی میں ہاتھ ڈالا، اے سینے سے برچی نکالی، اے کہا علی اکبر اے نانا حاضر ہے، اے بی بی آ گئی ہے، اے تیری مادر تیری انتظار میں موجود ہے،
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين